الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ملك درود بج محمد وآل محمد اعزائي محترم مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور مرحوم کئی نسبتوں اور کئی حوالوں سے معزز و محترم اور آشنا اور اگر کوئی ظاہری آشنائی نہ بھی ہو کوئی ظاہری قرابت داری کا رشتہ ہمارے مرحوم کے درمیان نہ بھی ہو تو علی کی ولایت سے وابستگی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو دنیا میں کہیں پر بھی پایا جاتا ہو دنیا کے کسی کونے میں سانس لینے والا ہو اگر آپ کے اور اس کے درمیان علی کی ولایت کا رشتہ ہے تو جہاں اس کو تکلیف ہوگی آپ کا دل دھڑکے گا اور چلے جائے کہ دو تین نسبتوں سے مرحوم سے آشنائی اور وابستگی اور میرے ہونہار شاگرد ہمارے دوست ہمارے بھائی کے والد محترم ہونے کے ناطے اور ہادی ناصری صاحب کے برادر اصغر ہونے کے ناطے بہت ساری مناسبتیں ہیں لہذا بہت سارے مطالب تھے اور چاہتا تھا کہ فلاں فلاں پہلو کو زیر بحث لایا جائے لیکن زیادہ مناسب یہ لگا کہ ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے ایک خانوادہ بغیر صاحبہ کے ہوا ہے کسی کا سہاگ کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی بھائی کا بھائی یا کسی بہن کا بھائی مختلف حوالے ہو سکتے ہیں انسان کے انسانی رشتوں اور ناطوں کے تحت اس دنیا سے گیا ہے تو کیوں نہ قرآن و اہل بیت کی دی ہوئی آئیڈیالوجی کے مطابق اس درس اول کو دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کریں جو قرآن و اہل بیت نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس لیے کہ جب بھی ہم اس دنیا میں آتے ہیں آنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے واپس جانا ہے جس کا اکثر میں بہت ہی آسان اور بچوں کی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی ہماری لمیٹڈ ہے آنے کے لیے بھی اور جانے کے لیے بھی جب لمیٹڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے شروع ہوئی ہے کہیں پہ ختم ہوگی دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہوں اس میٹر اور مادے کی زندگی ایک لمٹ ہمیں معلوم ہے ایک حد ہمیں معلوم ہے ہماری برتھ ڈے ہمارا یوم پیدائش ہمارا جنم دن یہ لمٹ ہمیں معلوم ہے لیکن جانے کی لمٹ جانے کی حد جانے کا وقت کوچ کی ندا نامعلوم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ
زندگی جس کی شروعات ہو چکی ہے معلوم، اس کا اختتام کب ہوگا نامعلوم، اسی معلوم اور نامعلوم کے درمیان اللہ کی بندگی کا نام زندگی ہے۔ اسی معلوم اور نامعلوم کے درمیان اللہ کی بندگی کا نام زندگی ہے۔ اور اگر زندگی گزارنا ہو تو پھر قرآن و اہل بیت کے مطابق گزاری جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور زندگی گزارنے کے مختلف اسلوب اور روشیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنی موجودہ دنیا میں، اس انٹرنیٹ کی دنیا میں جہاں لاکھوں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا انسان، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کا چال چلن آج ہمارے موبائل میں اور ہماری جیب میں موجود ہے، ہم بآسانی ہماری رینج میں ہے۔ تو زندگی گزارنے کے بہت سارے اسلوب ہمارے درمیان ہیں، لیکن ایک بہت ہی سادی سی مثال اپنے استاد محترم حضرت آیت اللہ مفسر قرآن محسن قراتی حفظہ اللہ کی، کہ جب بھی آپ کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس یا مصنوعات خرید کے لاتے ہیں تو وہ کمپنی جو اس مصنوعات کو آپ کے گھر تک بھیجتی ہے اس کو چلانے کے لیے ایک گائیڈ بک یا کتاب رہنما بھی آپ کو دیتی ہے۔ آپ بھی کسی الیکٹرانک مصنوعات کو خرید کر گھر لا کر اس کا طریقہ کسی ایرے غیرے سے نہیں پوچھتے، بلکہ اس کا طریقہ اسی کمپنی کی طرف سے ایک کتاب رہنما کی صورت میں آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ انسان بھی ایک مصنوع ہے، ایک تخلیق ہے، ایک شاہکار ہے۔ لوگ اپنے اپنے مطابق اسے چلانا چاہتے ہیں، لوگ اپنے اپنے عزم کے مطابق، اپنے افکار و نظریات کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ آیا یہ بہتر ہے کہ دنیا کے مختلف مکاتب اور افکار و نظریات کے تحت انسان کو چلایا جائے، یا اس سے پوچھا جائے کہ جس نے خود تخلیق کیا ہو؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے تخلیق کیا ہے اس نے انتظام بھی کیا ہے، یعنی ابھی بچہ آیا نہیں، ماں کے سینے میں بچے کی غذا کا انتظام ہو جائے، جو اولاد کے آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں بچے کی غذا کا انتظام کر دے، کیا وہ بغیر ہدایت کے انسان کو دنیا میں بھیج سکتا ہے؟ تو جب مادی غذا کا انتظام بچے کی پیدائش سے ماں قبل ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چنانچہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے پوچھا جائے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، اور زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نظریہ اور آئیڈیالوجی نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی بے مقصد ہے۔ اس لیے بنانے والے ایک آئیڈیالوجی کے تحت، ایک نظریے کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اسی آئیڈیالوجی کو، کسی موقع پہ میں نے کہا تھا، اس آئیڈیالوجی کو مد نظر رکھیں۔ یہ جو ہم ظاہری سے ترجمہ کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اس کی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انا للہ، اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے، انا للہ، آپ اردو میں کہتے ہیں للہ یہ کام کر دیجئے، یعنی خدا را اللہ کے لیے جی یہ کام کر دیجئے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے واسطے سے ہیں، اللہ کے ذریعے تخلیق کیے گئے ہیں، اللہ کے ذریعے سے وجود پانے والے۔ وہ انا الیہ راجعون، اور ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف، یہ واپسی مرنے کے بعد نہیں عزیزان گرامی، یہ واپسی اسی وقت شروع ہو گئی جب سے آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے۔ جی وہ جو کہتے ہیں نا، عمر دراز سے مانگ کے لائے تھے، چار دن دو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، یہ آپ لکھوا کے لائے تھے، دنیا میں آنے کے بعد اس کی کٹوتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جائیں گے اور ہو جائے گا، اللہ کو دیکھیں گے، نہیں، الیہ راجعون، راجعون اس میں فاعل ہے، یعنی ہماری واپسی شروع ہو چکی ہے۔ یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر اپنے اپنے انداز سے انسان سمجھے گا جب مریں گے تو اللہ کی طرف جائیں گے، تو بس زندگی بھر کیا کرتے رہے جی، اپنے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے دین و درہم کے مطابق، اپنے روایات اور اسلاف کی تہذیب کے مطابق تم زندگی گزارتے رہے، دین کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، اہل بیت کہاں ہے، وہی لے کر آ جاؤں، یہ وہ آئیڈیالوجی، اللہ بھی ایک آئیڈیالوجی کے تحت بھیج رہا ہے۔ تو یہ للہیت کا جو رشتہ ہے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے واسطے سے ہیں، اللہ کے ذریعے سے ہیں، یہ اگر آئیڈیالوجی مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہے وہی انسان کامیاب ہے۔ جس کو میں نے کہا لمیٹڈ زندگی میں اللہ کی بندگی کا نام زندگی ہے، زندگی میں اللہ کی بندگی کا طریقہ ڈھونڈے، وہ آئیڈیالوجی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لہذا بہترین آئیڈیالوجی جو ہمیں مل سکتی اس کائنات وہ ہے قرآن اور محمد آل محمد کی آئیڈیالوجی، اس سے بڑھ کر کوئی آئیڈیالوجی تصور نہیں کی جا سکتی، پریکٹیکل بھی اور تھیوریٹیکل بھی، نظری اور عملی دونوں لحاظ سے اللہ نے تربیت کے انتظام کیا ہے۔ قرآن کی جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن کریم دیکھیے اردو زبان میں بھی اور ہر زبان میں متکلم کے لیے یعنی کلام کرنے والے کے لیے صیغے ہوتے ہیں، مثلا آپ انگلش میں کہتے ہیں آئی یا وی، میں یا ہم، جی عربی میں کہتے ہیں انا، میں، فرد واحد یا نحنو یا ہم، اسی طریقے سے اردو میں فرد واحد یا ہم، مثلا کئی افراد مل کے۔ تو کلام کرنے کے دو طریقے ہیں، متکلم کے لیے یا واحد کے طور پہ جمع کے طور پر۔ قرآن کریم میں متکلم کے صیغوں کو دونوں انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں خواہ وہ انبیاء کی زبانی نقل کی گئی ہوں یا قرآن کریم کی دوسری سادی آیات کے ذیل میں انہیں بیان کیا گیا ہو، یہ در حقیقت ایک آئیڈیالوجی کو بیان کرتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ دعائیں جو ہماری معروف و مشہور ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے توسل ہے، یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے عزیزہ نگرہ میں، یہ ایک آئیڈیالوجی کو آپ کے ذہن میں تکرار کرنے کے لیے ہیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ کے پڑھ جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، اس آئیڈیالوجی کو نہیں لیتے جو قرآن و اہل بیت ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ قرآنی دعائیں بھی ایک آئیڈیالوجی کے تحت ہیں، اس دعا میں بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ ایسے دعا کو، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار بخش دے مجھے، میرے دونوں والدین کو اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن تیرا ترازو اعمال کو تولنے کے لیے نافذ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا۔ بہت سادہ سا ترجمہ ہے اور آپ حضرت سنتے رہتے ہیں، اور یہ جو والدین کے لیے دو رکعت نماز ہے ہدیہ والدین کی، اس میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، دس مرتبہ یہ اور دس مرتبہ رب اغفر لی ولی من دخل بیتی مومنا والمومنین، وہ والی آیت جو ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے ہدیہ والدین کے طور پر۔ یہ ایک آئیڈیالوجی بتا رہی ہے، یہ ایک ٹرائنگل ہمارے سامنے روشن کر رہی ہے، ربنا اغفر لی، میں، اے خدا میری مغفرت فرما، ولی والدیا، میرے والدین دو، اور ولی المؤمنین، اور اہل ایمان، اہل ولایت۔ یہ ٹرائنگل، یہ زندگی کا وہ مثلث ہے کہ اگر انسان اس مثلث کو سمجھ جائے، اس ٹرائنگل کو سمجھ جائے، توجہ رکھیے گا، تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم خدا کی اس ٹرائنگل کو جو اس نے اس آیت کے ذیل اور ضمن میں ہمارے سامنے رکھی ہے، میں، میری ذات، میری اکائی، میری یونٹ، میں، فرد واحد، ربنا اغفر لی، دیکھیں کیسے ابتدا ہوئی آیت کی، نوجوان بچے غور سے سنیں، میں جس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں اس کو، اس پہ سنجیدگی سے توجہ کی ضرورت، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی، مجھے معاف کر دے، اغفر لی، غفران یعنی معاف کرنے سے، ربنا اغفر لی، پروردگار ہمارے پالنے والے مجھے معاف کر دے، ولی والدیا، میرے دونوں والدین کو، ماں اور باپ دونوں کو، ولی المؤمنین، اور اہل ایمان کو، کب، یوم یقوم الحساب۔ توجہ رکھے گا، دعا یہاں کی جا رہی ہے، نتیجہ وہاں مانگا جا رہا ہے۔ یہ جو میں آئیڈیالوجی کی تکرار کر رہا ہوں یہی آئیڈیالوجی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بدر نظر رکھو، یہی تمہاری بندگی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ کیا دن گرے، دنیا میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا جس دن تیرا ترازو قائم ہوگا اعمال کو تولنے کے لیے مجھے، میرے والدین کو اور اہل ایمان کو بخش دے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں آخرت نظر آنے لگے، تمہیں ترازو نظر آنے لگے، تمہیں قبر و قیامت نظر آنے لگے۔ بھائی اس سے بڑھ کر اور اعجاز کیا ہوگا قرآن و محمد و محمد 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 علی محمد کا، کہ دنیا میں قرآن پڑھتے رہو آخرت کو سنوارتے چلے جاؤ۔ یہی آئیڈیالوجی حضرت نگرامی، یہ جو آئیڈیالوجی کہہ رہا ہوں، نظریہ کہہ رہا ہوں، یہی ہے کہ دنیا میں آخرت نظر آ جائے، اور جس کو دنیا میں آخرت نظر آ جائے اسی کو ولایت علی کا ماننے والا کہا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اس مثلث میں تین ہستیوں کا نام ہے، یعنی میں خود، پھر میرے والدین، اور اس کے بعد اہل ایمان۔ یہ اپنی ذات سے کیوں شروع کیا گیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ روایات میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی دعا مانگو پہلے اپنے برادر دین کو مقدم کرو۔ روایات میں دعاؤں کا جو سلیقہ اور ادب سکھایا گیا ہے اس میں یہ کہ جو بھی دعا مانگنی ہے تم نے اپنے لیے، پہلے اپنے برادر ایمانی کا تذکرہ کرو۔ مثلاً کسی کا نام لے کے کریں، یا مجموعاً اے خدا تمام اہل ایمان کو، مثلاً تمام پاکستانیوں کو، تمام رشتہ داروں کو، جو بھی ہم مشخص کرنا چاہیں، صحت دے، عزت دے، ترقی دے، آخرت کی محبت دے، ولایت اہل بیت دے، وغیرہ وغیرہ، اور جو کچھ تو ان کو عطا کرے گا وہ مجھے بھی عطا کر۔ روایت میں ہے کہ جو کچھ اللہ ان کو عطا کرنے والا ہے تمہاری دعا کے نتیجے میں، اس سے زیادہ تمہارے حصے میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ دعا کا ادب ہے، لیکن یہاں پر اللہ ایک اور در حقیقت باب کو ہمارے سامنے کھولنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی جو جس میں ایک ٹرائنگل ہے، جس میں تم، تمہارے والدین اور تمہاری سوسائٹی، توجہ رکھیے گا، یہ مومنین کون ہیں؟ مومنین یعنی سوسائٹی۔ جب آپ نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذات واحد ہو کر بھی یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسے سرکل کا حصہ ہوں، ایک ایسے سسٹم میں جی رہا ہوں، ایک ایسے مثلث کا حصہ ہوں جو میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ دوبارہ سے تکرار کروں گا، اس لیے کہ دیکھیں میری عادت نہیں کہ جملے پہ واہ واہ کرواؤں اور آپ سے داد لوں، نہیں، میں بات کو پہنچانا چاہتا ہوں زیادہ نگرامی۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے خدا، آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں نا، فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب آپ تنہا تنہا ہیں، آپ کہیں جناب ایاک اعبد و ایاک استعین ہونا چاہیے یہاں پر، میں تنہا تنہا نماز پڑھ، ہم تو نہیں پڑھ رہے، میں تو فرد واحد ہوں۔ نہیں، وہاں پہ حکم یہ ہے کہ تم تنہا صحیح، لیکن تم ایک سسٹم کا حصہ ہو، ایک آئیڈیالوجی کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہ آئیڈیالوجی تمہیں اختتام سفر نماز میں سمجھ میں آئے گی، جب تم کو کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تم یہ نہیں کہ سلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، جو تم نے ایاک نعبد کہا تھا وہ اختتام سفر نماز میں سمجھ میں آئے گا۔ ایاک نعبد یعنی وحدت کا، وحدت سے کثرت کا سفر، یعنی انفرادیت سے اجتماعیت میں تبدیل ہو کر، اس کا فلسفہ تمہیں سلام نماز میں سمجھ میں آئے گا۔ جب تم کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے خدا جن کو نعبدو کہہ رہا تھا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگوں پر سلام ہو تیرا۔ اس وقت آپ کو سمجھ میں یاک نعبد و اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. خدا نے کہا تم چونکہ ایک آئیڈیالوجی کے تحت کر یاک نعبد و یاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں, دوسری سے مدد چاہتے ہیں, تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے تم دعا کرو السلام علینا ہم پر, جو میں تن تنہا بھی ہوں لیکن ہم ہو جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا ذہن میں. تو یہاں پر یہ میں فرد واحد دعا کر رہا ہوں, مثلا میں صادق رضا مثلا دعا کروں کہ ربنا اغفر لی, میں مجھے یوں کہنا اے میرے پروردگار, یعنی مجھ واحد کے پروردگار رب اغفر لی, لیکن کہا نہیں ایسے نہیں کرو تم اس آئیڈیولوجی کے ذہن میں ربنا اغفر لی, اے ہمارے پالنے والے پروردگار اغفر لی مجھے میرے والدین کو اور اہل ایمان کو سوسائٹی کو, یعنی سوسائٹی تمہارے والدین تمہارا گھر اور تمہاری ذات, یہ وہ تین بنیادی نقطے ہیں اس مثلث ٹرائنگل کے کہ جن کو میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں. درود جی محمد وال محمد. بتا رہا تھا کہ دعا یعنی پہلے برادر دینی کے لیے مانگو, لیکن یہاں پر اللہ ایک آئیڈیالوجی کو بتا رہا ہے, یعنی پہلے اپنی ذات. اگر انسان اپنے آپ کو بھول جائے, اپنے آپ کو اس سسٹم سے نکال لے, اس کے والدین کیا, اس کی سوسائٹی کیا, اس کے رشتہ دار کیا, ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی. جب آپ نے اپنا رابطہ ریلیشن رشتہ ناتا توڑ لیا اس ٹرائنگل سے, تو آپ اس سے باہر نکل گئے, صحیح؟ یعنی آپ کی ذات اکائی ہے, ایک یونٹ ہے, اور یونٹ کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, میتھمیٹکس کے اصول کے تحت یا عرف عام میں جو ہمارے یہاں تخمینی نظام ہے اس کے تحت یونٹ کی اپنی اکائی ہوتی ہے. یونٹ در حقیقت وہ بیس اور بنیاد اور اساس ہوتی ہے جس کی بنا پر بڑے بڑے کیلکولیشنز کو انجام دیا جاتا ہے, بڑی بڑی ارقام کا حساب لگایا جاتا ہے. ربنا اغفر لی, یعنی تم اگر صحیح آئیڈیالوجی کے تحت صحیح بندگی چاہتے ہو تو اپنی ذات کو, اپنی شخصیت کو اور اپنی دنیا کو محفوظ رکھو. سب سے پہلے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے, جیسے علماء تفسیر نے بیان کیا ہے, کہ تمہاری ذات تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. بعض اوقات جو دیکھنے میں آتا ہے ہم اپنے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ظلم کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا, کوئی اس پہ احتجاج نہیں کرتا. مثلا اگر کوئی شخص چھرا لے کر اپنے جسم کو مارنے لگے, آپ کہیں گے یہ دیوانہ ہو گیا ہے, یہ کیا کام کر رہا ہے, یہ اپنا آپ کو زخمی کیے جا رہا ہے, آپ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے. اگر کوئی شخص پتھر اٹھا کے اپنا آپ کو زخمی کرنے لگے, آپ کہیں گے جناب یہ کیا کام کرو, یہ دیوانوں اور بے عقلوں کا کام ہے. لیکن اگر کوئی شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے, اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, وہ بھی ضرر ہے. ہاں اس کا ضرر لمبی مدت کے لیے ہے, آپ عاقلانہ نگاہوں سے دیکھا جائے جو اپنے آپ کو پتھر مار کے زخمی کر رہا ہے وہی کام سگریٹ پینے والا یا منشیات کا استعمال کرنے والا کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ واہ واہ کی آواز کم آئے گی مجھے پتا ہے, اس لیے کہ پان سگریٹ چھالی ہے, گٹکا کھانے والوں کی تعداد ہماری یہاں بہت ہے, تو مجھے امید بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ میرے ساتھ دیں گے, لیکن بہرحال ایک علمی نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی دودھ کے ڈبے میں پانی ملا کے دے دے تو آپ سراپا احتجاج بن جاتا ہے, فلاں دودھ کے ڈبے میں جی پانی ملا کے دے دیا, دودھ والا پانی زیادہ ملا دے تو شکایت ہونے لگتی ہے. لیکن آپ کے ٹی وی کیبل کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے گندی ثقافت کو آپ کے ذہن و قلب میں اتارا جا رہا ہے, کوئی احتجاج نہیں کرتا. توجہ رکھیے گا, اگر کوئی ڈاکٹر غلط انجیکشن لگا دے تو لوگ ہسپتال کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، احتجاج ہونے لگتا ہے، لیکن اگر کوئی بگڑا ہوا مولوی مولا توجہ رکھیے گا، دین کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ جی وہاں کہتے ہیں جناب یہ دین کا معاملہ ہے، یعنی مت بولیے، اس لیے میں نے بگڑا ہوا کہا، منحرف کہا، مولوی مولا، عالم اور علامہ مولانا نہیں کہا ہے، اسی لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے معیارات تبدیل ہو رہے ہیں، اپنی اکائی کو محفوظ رکھیں، خواہ وہ منشیات کے استعمال سے ہو، دخانیات کے استعمال سے ہو، گندی ثقافت دیکھنے کے لیے ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، عزیزان گرامی، ہمیں اپنی اکائی کو، اپنی ثقافت کو، اپنی ماہیت اور حقیقت کو، اپنی ریئلٹی کو محفوظ رکھنا۔ ربنا اغفر لی، یعنی اے خدا میں اپنی اکائی کو اس مسلط میں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میں ہوں تو میرے والدین ہیں، اگر میں اپنے والدین سے رابطہ ناتا توڑ لوں تو یہی والدین کا رشتہ میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ نوجوان بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات والدین یا انہیں آگ کر دیتے ہیں، وہ والدین سے قطع تعلق کر لیتے ہیں کسی بھی بنا پر، اگر والدین سے صلہ رحمی نہیں ہے، پیار و محبت نہیں ہے، احترام نہیں، تو یہی والدین کا رشتہ آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان اس بچے کے لیے عذاب بن جائے گا، عذاب بن جائے گا، توجہ رکھے گا۔ اگر بچے اپنے والدین کی عزت نہ کریں، باپ کے سامنے پاؤں نہ پھیلائیں، اگر بچے آواز اونچی نہ کریں، زبان درازی نہ کریں، غسلی نگاہوں سے نہ دیکھیں، تو یہی ماں باپ ان کے لیے رحمت بن جائیں گے۔ اور بہت سی مثالیں میں صرف نظر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ زیادہ نگرانی، اپنی اکائی کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس مثلث میں جو ٹرائنگل قرآن کریم اس آیت کے دل میں دیا ہے، اس میں اللہ سے ایک درخواست کر رہے ہیں، یعنی قبل اس کے کہ میں اپنا، اپنے والدین کا اور اپنے اہل ایمان یعنی سوسائٹی کا تذکرہ کروں، ایک اور درخواست کر رہے ہیں، اے خدا میرے والدین کی اور میرے اہل ایمان، میری سوسائٹی کو اپنی رحمت و غفران کے سائے میں گھیر لے۔ ربنا اغفر لی، سب سے پہلا رب کو یاد کرنا، پروردگار کو یاد کرنا، دوسرا نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے، اغفر یعنی مغفرت، یعنی سوری، یعنی معذرت خواہی اللہ سے، اے خدا رحمت، مغفرت، ستاریت، گناہ پہ پردہ ڈالنا، یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ابھی شب بارات گزری، شب بارات میں ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ جی معافی مانگ رہے تھے سب، سامنے آ کر کوئی بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھے، چلے بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن جس سے معافی مانگنی چاہیے اس سے کوئی معافی نہیں مانگ رہا، ایک دوسرے سے ماں باپ ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو۔ ایدن گرامی، شب بارات کیا ہے؟ شب بارات صرف معافی مانگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کی رات ہے، اپنے عمل کو چینج کرنے کی رات ہے۔ براعت یعنی بری و ذمہ ہونا، جو کچھ میں نے ماضی میں کیا میں بری و ذمہ ہوں۔ مثلا کوئی شخص آپ کے حوالے سے کوئی کام کرے، آپ کے جناب میں بری و ذمہ ہوں، میں ان کے کام کو اپنے ذمے نہیں لیتا، میں ان سے فری ہوں، یہ مجھ سے الگ ہیں۔ شب براعت یعنی شب نیم شعبان کیا مطلب؟ یعنی اپنے برے اعمال سے براعت کا اظہار کرنا، اپنے برے اخلاق سے، اپنے برے بیہیویئر سے، اپنے برے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے برے رویے اور عمل و سلوک سے براعت کا اظہار کرنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ ہمیں بخش دے، یعنی ہماری زندگی کی ابتدا تیری مغفرت پہ ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ روز قیامت اپنا نام اعمال دیکھے گا، اور جب اس کے سامنے گناہ آئے گا، اور گناہ کے بعد ایک استغفار لکھا ہوگا، ایک آنسو نظر آئے گا، ایک یا حسین نظر آئے گا، ایک یا زینب نظر آئے گا، ایک لبیک یا حسین نظر آئے گا، ایک استغفر اللہ نظر آئے گا، عزیز کرام اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اس کے کہ ہاں میں نے گناہ کیا تھا۔ نام اعمال میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے نا، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب لکھا جا رہا ہے، کب گناہ کیسے کیا تھا، کس کو کن نگاہوں سے، کس اینگل سے دیکھا تھا، یہ سب موجود ہے۔ ضرور نہیں کہ ہاتھ سے گناہ کیا جائے، زبان سے گناہ کیا جائے، ہاتھوں پیر سے کوئی عمل انجام دیا جائے تو گناہ سب کیا جائے گا. دل میں دھڑکن آ گئی مومن کے لیے، یہ بھی لکھ دیا گیا ہوا خائنۃ یعلم خائنۃ العیون، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے. روز قیامت نامہ اعمال کھلے گا، کیا ہوگا؟ گناہ لکھا ہے اور اس کے بعد ایک استغفار لکھی ہے، مصاب حسین پہ گریہ لکھا ہے، علامہ عباس کی زیارت لکھی ہے، یا حسین لکھا ہے، جناب زینب کے مصائب پہ گریہ لکھا ہے. مومن خوش ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ میں نے گناہ کیا تھا، اس کے بعد میں نے توسل کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. ربنا اغفر لی، اے خدا مجھے معاف کر دے. ولی والدیا، اس مثلث ٹرائنگل کا دوسرا اینگل کیا ہے؟ میرے والدین جن کی وجہ سے میں ہوں. والدین کے لیے اجدر گرامی بہت ساری روایات ہیں. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اے خدا مجھے توفیق عطا فرما. اوزعنی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی تو یہ شکر ادا کروں. اور یہ والدین اتنے ذی قیمت ہیں، اتنی ویلیو ہے ان کی، یا اتنے ویلیویبل ہیں. نوجوان بچوں کے لیے بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ اللہ نے چار مقامات پر اس کائنات کے موضوع کے ساتھ در حقیقت والدین کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پہ اس کی ساری کہانی گھومتی ہے. مثلا میں کہوں کہ آج کی میری گفتگو کا موضوع مثلا والدین ہے یا ایصال ثواب ہے، اس کا مطلب ہے میری پوری گفتگو اس محور پر ہے. کائنات کا محور جو ہے وہ توحید خدا ہے، توجہ رکھیے گا. توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار. اللہ نے چار مقامات پر اپنی وحدانیت اور توحید کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے. چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا شکریہ ادا کیا ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کتنی قیمتی چیز ہیں، کتنی اہمیت کے حامل ہیں، جن کو ماشاءاللہ سے آج کی نوجوان نسل یہ چٹکیوں میں نچا دیتی ہے. والدین کو دھوکہ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، والدین سے جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں ہے جتنے گرا بھی، جس ماں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے اسے معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ اور بات ہے کہ وہ تمہیں نہ کہے بیٹا تو جھوٹ بول رہا ہے. توجہ رکھیے گا، آج کی نوجوان سمجھتی ہے کہ والدین کو مسئلہ ہی نہیں ہے. لڑکی کا نام لڑکے کے نام سے سیف ہے، لڑکے کا نام لڑکی کے نام سے سیف ہے، ماشاء اللہ ہر چیز میں کوٹ لگائے ہوئے ہیں، کیا کیا آپ کوٹ کھولیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ والدین والدین ہیں، انہیں پتہ ہے، آپ کچھ نہ کہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. بقول معروف وہ سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، وہ بتا دیں گے کہاں کھلے بندے ہو بیٹا. یہ اور بات ہے کہ والدین اب کہتے ہیں جب ہم بڑے ہو گئے اب کیا بار بار بچوں کو نصیحت کریں. ربنا اغفر لی ولی والدی، والدین کی قدر کریں. میں واقعہ اپنا بھی شیئر کروں اور اپنے استاد کو بھی، درود بھیجیے محمد والے محمد. والدین کی دعائیں تو سب نے سنی ہیں، والدین کی دعائیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی کام آتی ہیں، آخرت میں بھی کام آتی ہیں. جس کے دامن میں یا جس کے نام عمل میں والدین کی دعائیں ہیں، مسرتیں ہیں، خوشیاں ہیں، خدمت ہے، ادب ہے، تہذیب ہے، احترام ہے، وہ کامیاب ترین انسان ہے. دنیا میں بھی والدین کی دعائیں اور آخرت میں بھی والدین کی دعائیں، مرنے کے بعد بھی والدین کی دعائیں کام آتی ہیں. اس لیے کہا گیا کہ شب جمعہ تمہارے والدین کی روحیں تمہارے گھر آتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا جو کچھ بھی کما کے دیا تھا اس میں سے تھوڑا سا ہمارے لیے کچھ خرچ کر دو. اور جب تم کوئی ہدیہ بھیجتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، جیسے تم ہدیہ لینے دینے سے خوش ہوتے ہو، وہ تمہاری سورہ فاتحہ تمہارے بھیجو نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں. میرے استاد کہنے لگے کہ میرے انتہائی قیمتی کاغذات گم ہو گئے. گھر میں جہاں ہو سکتا تھا انہیں تلاش کیا جائے تلاش کیا، لیکن نہیں ملے. کہنے لگے مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی کہ جب بھی کوئی مشکل ہو اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کے دعا کرو. کہہ لیں گے میں فوراً گیا قبرستان، والد والدہ کی خبر پر، اور وہاں جا کے میں نے دو رکعت نماز پڑھی، ہدیہ کی اپنے مرحوم والد والدہ کو، اور کہا کہ اللہ تجھے اس والد والدہ کے واسطے میری مشکل کو آسان فرما۔ کل میں گھر آیا اور گھر آنے کے بعد بہت ہی معمولی سی چھان بین کی اور میرے قیمتی کاغذات مجھے مل گئے۔ یہ واقعہ میں نے سنا تھا، اب میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ مجھے زیارات کے لیے جانا تھا، کہا کہ پاسپورٹ جمع کرا دیں، نیا نیا میں نے مکان شفٹ کیا تھا، ایک گھر کرائے کے گھر چھوڑ کے دوسرے گھر کرائے کے گھر میں آیا، تو اپنے قیمتی کاغذات کو اپنے حساب سے میں نے محفوظ جگہ رکھ دیا کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے قیمتی کاغذات کہاں رکھے۔ جب انہوں نے کہا کہ چلنا ہے مولانا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جہاں میں نے رکھے تھے، آپ یقین کیجئے اس تھیلے کی ہر چیز نکال کے دیکھ لی، مجھے پاسپورٹ اپنا اور زوجہ کا نہیں ملا۔ جہاں ہو سکتا تھا، جہاں میں تلاش کر سکتا تھا گھر کی چیزوں میں، ہر جگہ تلاش کر لی، مایوس ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے استاد نے ایسا کہا تھا، میں فوراً ماڈل کالونی کی اپنے والدین کی خبر والد کی خبر میں، اور میں نے وہاں جا کر دو رکعت نماز ہدیہ کی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تجھے میرے والد کا واسطہ، میری مشکل کو آسان فرما۔ توجہ رکھیے گا، آپ یقین کیجئے میں گھر آیا اور اسی توجہ اسی لفافے میں یا اسی تھیلے میں یا اسی ڈبے میں جہاں پہ میں نے وہ رکھا تھا اور نکال کے دیکھا تھا نہیں ملا، چیزوں کو ادھر ادھر کیا اور میرے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ یہ ہے والدین کی عظمت اور مقام، یہ مرنے کے بعد ہے۔ اگر دنیا میں ان کا احترام کیا جائے، ازن گرے بھی نوجوان بچوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ یہ مرنے کے بعد ان کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر دنیا میں اگر کوئی شخص ان کے مقام کو پہچان لے تو وہ دنیا میں ہی اپنی جنت بنا لیتا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں تلے کوئی جگہ ہے، نہیں، بلکہ جتنی بھی عظیم ترین جگہ اور مقام تصور کر سکتے ہو، خواہ وہ جنت ہی کیوں نہ ہو، وہ ماں یعنی عورت کے قدموں تلے موجود ہے۔ کائنات اس دنیا کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ قرب الہی یعنی جنت، یعنی خدا کا جوار، اہل بیت کا جوار۔ وہ بھی اس مقام تک رسائی بھی تمہیں اسی وقت میسر آ سکے گی جب تم ایک عورت کے، ماں نہیں کہوں گا، ایک عورت کے، اس لیے کہ ہم مردوں کا معاشرہ عورت کو بہت آسانی سے ہضم نہیں کرتا ہے، تاکیداً عرض کروں، ایک عورت کے قدموں چلے موجود، اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کرو گے تم عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے پتا ہے مردوں کے معاشرے میں بہت مشکل ہے یہ بات ہضم کرنا، لیکن امام کی حدیث ہے، عورت کے قدموں تلے رکھی گئی ہے، وہ عورت جو ماں ہوتی ہے۔ لہذا والدین کی قدر کیجئے، اپنی زوجات کی قدر کیجئے۔ یہ جو ہمارا سوشل بیہیویئر ہو گیا ہے، قطع تعلق، واجبی سا، رکھ رکھاؤ سا رشتہ، گھروں میں رات کو 10 بجے 11 بجے ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے، گھر میں آئیں گے تو موبائل ہوتا ہے، گھر سے جا رہے ہیں تو موبائل ہوتا ہے، کھانے کی ٹیبل ہوگی تو موبائل ہوگا، جہاں بیل بجی پتہ چلا ایسا لگتا ہے جیسے ملک الموت آ گیا، دوڑ کے جائیں گے کھانا چھوڑ کے، کلام گفتگو پتہ کر کے۔ اب یہ الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جتنی بھی ہیں، بہرحال ان کے اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی ہیں، اب اس کی سوشل اس کے نقصانات بھی ہیں بہت سارے، انسانی صحت پہ نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ، بہرحال میں اس کے بارے ہونا نہیں چاہتا، اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ والدین کی اگر قدر نہیں کریں گے تو پھر وہ مثلث پور بٹ رہیں گے پورا، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین آپ جو کچھ بھی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم مشہور ہو جاتے ہیں، ہم معروف ہو جاتے ہیں، ہم ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں، ہم کسی مقام اور مرتبے پہنچ جاتے ہیں، ہمیں ہار پہنائے جاتے ہیں، ہمیں اسناد تقسیم کی جاتی ہیں، ہمیں انکریمنٹ ہماری تنخواہوں میں لگائے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، یہ خوبی، یہ صلاحیت ہے، یہ اسکل ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں تم دنیا کے جس حصے میں بھی ہو، اپنے اندر کوئی خوبی دیکھو تو سمجھنا اس کی اصل تمہارا باپ تھا۔ تم اپنے اندر کوئی بھی خوبی دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس کی اصل تمہارے والد میں موجود ہے، تم اس کی کاپی ہو۔ اس نے اپنی اصل کو تمہاری ذات میں کاشکاری کر کے اس کے پلنے بڑھنے اور نشو نما کے انتظامات مہیا کیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، یقیناً آپ بہت کچھ ہوں گے اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر، لیکن اس کی اصل، اس کی جڑ، اس کا ریشہ، اس کی اساس کیا ہے؟ والد۔ اور امام ذوال عابدین کا ایک عجیب قول ہے، امام کی دعا ہے والدین کے حق میں، صحیفہ سجادیہ میں۔ میری نوجوان بچوں سے درخواست ہے، انٹرنیٹ پہ آپ بہت ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں، امام سجاد کی صحیفہ کاملہ سرچ کیجئے، اس میں ایک دعا ہے جی، moment.com ایک اردو میں ویب سائٹ ہے، انگلش میں بھی ہے، اس میں مفاد الجنان میں اور دوسری کتابوں میں دعا مل جائے گی، مفاد الجنان میں تو نہیں ملے گی لیکن دوسری جو مقامات میں مل جائے گی، وہاں جا کے صحیفہ کاملہ سرچ کیجئے گا، صحیفہ کاملہ میں جائیے گا، والدین کے حق میں امام سجاد کی دعا، اور جا کے اس کو ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ اس دعا میں امام سجاد ایک عجیب جملہ کہتے ہیں جو واقعی مجھے بھی ہضم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میرے امام کا جملہ ہے لہذا میں عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی ہضم نہیں ہوا لیکن میں عرض کر رہا ہوں چونکہ میرے امام کا جملہ ہے۔ امام کہتے ہیں اے اللہ، میں اپنے والدین سے، نوجوان بچے خصوصاً، یہ ٹینیجر جو ہیں 16 18 20 جی، یہ ذرا غور سے سنے، والدین کیا ہیں؟ امام سجاد بتا رہے ہیں، 72 کا عزادار مولا بتا رہا ہے والدین کیا ہیں۔ امام کی ایک دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، والدین کے حق میں دعا، امام فرما رہے ہیں اے اللہ میں اپنے والدین سے ایسی محبت کروں جیسے ایک ماں نومولود بچے سے محبت کرتی ہے۔ جیسے ایک بچہ تازہ تازہ دنیا میں آتا ہے، کیسے محبت کی جاتی ہے، کتنا احساس رکھا جاتا ہے اس کا، کتنا حساس ہوتا ہے وہ، اسی نسبت سے اس کی کیئر، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ اللہ میں اپنے والدین سے ایسی محبت کروں جیسے والدین ایک نومولود بچے سے کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلو، امام کہتے ہیں اللہ میں اپنے والدین کی عظمت اپنے دل میں ایسے رکھوں جیسے ایک سلطان سے خوف رکھا جاتا ہے۔ ایک حاکم سے انسان کو جو خوف ہوتا ہے، ویسی عظمت میرے دل میں والدین کے لیے ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان مجالس اعظم میں جو اس سال ثواب کے لیے ہوتی ہیں، نوجوان بچوں سے جائیے، اس کلچر کو عام کیجئے۔ ابھی دنیا نے مدر ڈے بنایا جی، اکثر سوشل میڈیا پہ بڑی زبردست چیزیں آتی ہیں، دیکھا کہ مدر ڈے ہو رہا ہے تو جناب سیلفی بھی ہو رہی ہیں، پھول بھی ہو رہے ہیں اور تصویریں بھی کھینچی جا رہی ہیں اور تحائف بھی دیے جا رہے ہیں۔ اگلے دن والدہ اپنے گھر میں تنہا بیٹھی ہے، تو میں نے کہا مدر ڈے جو آپ منا رہے ہیں، یہ بتائیے سورج کا کوئی دن ہوتا ہے؟ سورج کا کوئی دن ہوتا ہے؟ اچھا بلکہ یوں کہوں کہ بنا سورج بھی کوئی دن ہوتا ہے؟ سورج نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دن کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ارے وہ ماں جس کو ایک دن تک محدود کر دو، وہ ماں نہیں ہو سکتی، ماں نہیں ہو سکتی، وہ ماں کے بغیر زندگی اب اسبے کار ہے زندہ نگرامی۔ ماں نہ ہو، ماں کا تصور نہ ہو، زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی، ماں چلی گئی دنیا سے، والدین چلے گئے، لیکن اگر والدین نہیں ہیں اور آپ کے دل میں ان کے لیے آج کو سورہ فاتحہ کوئی ہدیہ کوئی گفٹ نہیں بھیجا، تو یہ زندگی بیکار ہے۔ جب بنا سورج، سورج نکلے نہیں تو دن نہیں ہو سکتا، والدین کے احساس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ اور یہ والدین سے بد کلامی، بد تہذیبی، یہ چونکہ ہماری اتنا رائج ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں، یہ سوشل بیہیویئر، کہ ہر شخص اپنی موبائل میں، اپنے اسٹیٹس میں، اپنی دنیا میں مگن نظر آتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بد کلامی، بد تہذیبی، زبان درازی کا سبب بن رہی ہیں۔ ایک ایسے ہی نوجوان جھنکنی کی حالت میں تھا، آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، جان نکل رہی تھی، رسول اللہ اس کے سرحانے تشریف لائے، کہا کہ کلمہ شہادت پڑھو۔ مسلمان تھا، مومن تھا، نمازی تھا، رسول اللہ کو دیکھتا تھا، صحابیوں میں سے تھا، لیکن ہکلانے لگا، آواز نہیں نکل رہی، توجہ رکھیے گا، یہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، آواز نہیں نکل رہی. مومن تھا، نمازی تھا، رسول کا صحابی تھا، جانتا تھا رسول اللہ آئے ہیں، آخری وقت ہے، لمحوں کی دیر ہے، جان نکلنے والی، کہا کہ پڑھ کلمہ، نہیں پڑھ سکا، ہکلانے لگا، رسول اللہ نے ادھر ادھر دیکھا، کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا کہ جی. بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا. کہا کہ اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ کہا یا رسول اللہ سچ پوچھے تو ایک بات کہوں؟ کہا کہو. یہ مجھ سے بہت زبان درازی کیا کرتا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، صحابی تھا، لیکن بس زبان تھا، زبان اس کی اچھی نہیں، احترام نہیں تھا. رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں تو اسے درخواست کروں؟ جی رسول اللہ. فرمائی میرے جان، میرے ماں باپ کو فرمانو اپنی بیٹی سے راضی ہو جا. اللہ، امر ولایت ملا، ماں نے کہا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں. اب رسول اللہ نے کہا کلمہ پڑھ. اس نوجوان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. والدین اگر راضی ہوں تو قبض روح میں سکون ملتا ہے، اور اگر والدین راضی نہ ہوں، توجہ رکھیے گا، تو پھر توفیق انسان سے سلب ہو جاتی ہے. اور آخری نقطہ دیکھ کر اپنی مجلس کا تمام کرو، وللمؤمنین، آپ کی سوسائٹی، اپنی سوسائٹی کو فراموش مت کریں. یہ نہ کہ بس ہم اور ہمارے والدین، نہیں، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، ملنے ملانے والے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں، اتنے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے تایا، اپنے پھوپا، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، اپنے سگے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. لوگ جنازوں میں نہیں پہنچ پاتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، سگے رشتہ دار کیوں مست ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ وہ تیسرا نقطہ ہے جو سمجھنا، اگر یہ ٹرائنگل سمجھ میں آ گیا، تم، تمہارے والدین، تمہاری سوسائٹی، تو تم صحیح آئیڈیالوجی کے تحت زندگی گزارو گے. ربنا اغفر لی، مغفرت فرما ہماری اور ہمارے والدین کی اور تمام اہل ایمان کی. اسی طرح کے بس آپ کی زحمت کو تمام کر، مصائب کی طرف آ رہا ہوں میں. مومنین کو فراموش نہ کرے، یعنی سوسائٹی کو. یہ مومنین کا کیوں کا تذکرہ کا ہے؟ یعنی جو تمہاری آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، جو ولایت کے سائے میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسا بھی ہو لیکن مومن ہو، ایمان سے اس کا رشتہ ہو، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے اہل محلہ ہوں یا کوئی بھی ہو. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہو کر اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا، ہم ان کو نہیں بلائیں گے، انہوں نے ہمیں فلاں نہیں لکھا تھا، لہٰذا ہم ان کو اپنی مثلا دعوت نہیں دیں گے. اور اگر کہیں آ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کونے میں ہوتا ہے، کوئی اس کونے میں ہوتا ہے، شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہوتے. ایسے نہیں کہ یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. ابھی آپ معذرت کے ساتھ، جو عرف عام میں ہمارا طریقہ ہے، میں معاشرے کی باتیں کرتا ہوں، کوئی جناتی اور لاہوتی، ناسوتی اور ماہوی باتیں نہیں کرتا ہوں میں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے معذرت کے ساتھ جو سویم کا کھانا بھی کھائیں گے اور کہیں گے ارے گوشت کم تھا، بڑی کی بڑا بچیاں نہیں تھی، بوٹی نہیں تھی، ہڈی ڈال دی، جی روٹی نہیں تھی، گلا نہیں تھا، مرچی تیز تھی، سالن زیادہ ہو گیا تھا. یہ ساری باتیں یہیں رہ جائیں گی عزیزان کرامی. جو کچھ جاننے والا ہے وہ میرا اور آپ کا عمل ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. اپنی سوسائٹی کو فراموش نہ کریں، کیونکہ ہم نے سوسائٹی کو فراموش کر دیا، آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے. بد اخلاق ترین لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، جو نام تبدیل کر کر کے، عہدے تبدیل کر کر کے آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے ماضی کو جا کے کھنگالیں گے آپ تو بد اخلاق ترین سیاست دان تھے. یہ وہ ہیں امام زامی نے کیا، ان کو آپ آب زمزم سے دھو دیں گے جب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کو. توجہ رکھیے گا ذہن گرامی، ہم نے اجتماع کو چھوڑ دیا، سوسائٹی کو چھوڑ دیا، بدترین لوگ مسلط ہو گئے ہم پر. سیاست کو ہم نے قدغن لگا دیا ہے، پہرہ لگا دیا ہے. اور آخری بات عرض کروں، اگر آپ اپنے ذہن کو پولیٹیکلائز نہیں کریں گے، آپ امام زمانہ کے لیے تیاری نہیں کر سکتے. سیاسی ذہن جب تک آپ کا نہیں ہوگا، آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، دعا دعائے توسل کہتے رہے، الاجل کہتے کہتے سجدے میں جان دے دیں، اگر آپ کا ذہن پولیٹیکلائز نہیں ہوگا، سیاسی میکینزم سے آشنا نہیں ہوگا، بہت دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں، ان میں بہت دلیل ہے اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کو عرض کروں گا، آپ امام کے لیے تیاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہودی پولیٹیکلائز ہو کر صہیونیت میں تبدیل ہو کر اپنے لیے ایک اسرائیل بنا چکے، عیسائی اور مسیحی پولیٹیکلائز ہو کر سیاسی عمل سے گزر کر ارض مقدس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں، لیکن جن کا امام ہے، جو ان کا نام لے رہے ہیں، جو الاجل کہہ رہے ہیں، وہی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں اتنی جلدی سے ہضم ہونے والی نہیں ہیں اور ان کے مشتری بھی بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات صرف آپ تک موجود نہیں ہو رہی، میرا تجربہ ہے، ممکن ہے کہ میرے سامنے یہ مومنین یا وہ مومنہ جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں وہ میری آواز سن رہی ہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں مجلس اپنے سامعین کے لیے نہیں پڑھتا بلکہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہوں جو اس کو بعد میں سنیں گے، یہ میرا یقین ہے، ضروری نہیں کہ میں آپ کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں. میں نے ایک اشرف علی کینٹ میں پڑھا تھا، بات آ گئی تو عرض کرتے چلو، پورے اشرے میں ایک 12 سال کا بچہ تھا جس نے آ کے مجھ سے سوال کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میں نے اشرہ اس بچے کے لیے پڑھا تھا، شب عاشور، معذرت کے ساتھ شب عاشور نہیں، شب چہلم میں نے کہا تھا کہ شب چہلم سے ایک شب پہلے میں نے کہا کہ میں شب چہلم کچھ نکات کو عرض کروں گا. ایک شب قبل وہ بچہ پہلی دفعہ میری مجلس میں آیا تھا، اگلے دن اس کے والد کو انتہائی ضروری کام تھا، تو بچے نے کہا بابا آج مجلس کے لیے نہیں جائیں گے، والد نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں جاؤں گا، کہا کہ نہیں مولانا نے کہا جو اہم ترین نکات بیان کریں گے، بابا چلے، بچہ مجبور کر کے والد کو لایا، مجلس میں بیٹھا، مجلس کے بعد مجھ سے سوال کیے، مجھے یقین تھا، یعنی اس کے بعد مجھے یقین ہو گئی یہ پورا اشرہ میں نے شاید اس بچے کے لیے پڑھا ہے، یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں جائے گی. مجھے کسی نے بتایا مولانا آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ بلوچستان کے کسی علاقے میں گاؤں میں جو ہے لوگوں کو چلاتے ہیں اور ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، تب مجھے کہ میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ میری آواز جو وہاں تک پہنچ رہی ہے، تو یہ جو گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ممکن ہے کہ آپ کو ہضم نہ ہو سکے، معذرت کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، رہ جائے گی، ثبت ہو جائے گی تاریخ میں کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں تاریخ کو فلاں مرحوم کے سویم میں اہل مومنین کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے بات کی تھی. جب تک سیاسی ذہن نہیں بنائیں گے آپ امام زمانے کا انقلاب برپا نہیں کر سکتے، نعتیں پڑھنے سے، منقبتیں پڑھنے سے، نوحے پڑھنے سے امام کا انقلاب نہیں آ سکتا، بالکل واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں. روایتی شیعہ بننے کے بجائے ذہنی طور پر میکنزم کو سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کہاں جا رہی ہے، سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، سیاست کہاں جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سیاسی بن جائیں آپ، سیاسی لیڈر یا سیاسی ورکر بن جائیں، نہیں، پولیٹیکل طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، اینالائز کی صلاحیت پیدا کریں کہ کون سا لیڈر، کون سا حاکم، کون سا ملک، کون سا نظام، کون سا کنٹری ہمارے لیے، کون سا عزم ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارے علماء کو اغوا کیا جا رہا ہے، نہیں پتا، ہمارے نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، نہیں پتا، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. جہاں سے بھی آواز اٹھے قوم کے لیے، ملت کے لیے، مسائل کے لیے، فرض بنتا ہے ہمارا دامِ درہم سخنے ان کی تائید کرے، فرض بنتا ہے، واجب ہے ہم پر اس وقت متحد ہونا، اس لیے کہ علماء کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن آج تک نہیں پتا، شاید آپ کو بھی نہیں پتا کون سے علماء ہیں، لیکن پنجاب میں بدترین صورت حال ہے. جنرل راحیل شریف جو گئے ہیں اور وہاں جا کے جو انہوں نے رنگ دکھانے شروع کیے ہیں، ان کے قلعے کا رنگ اترنا شروع ہوا ہے، وہ حضرات جو سیاسی خبروں سے آشنا ہیں ان کا معلوم ہے کہ سعودیہ کے داخلی حالات کیا ہیں اور کس نہج کی سطح کے. یہ جو کھل کے کہا جا رہا ہے کہ ہم امام مہدی سے جنگ کریں گے، بظاہر دو ملکوں کے پروکسی وار ہیں، بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے نا، ایران اور سعودیہ کا مسئلہ ہے یہ، کیا ہم سعودیہ ہم ایران کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر سکتے، بارہا ہم نے اپنایا ہے، بارہا امتحان کیا ہے، اب نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ مہدی منتظر کا انتظار کر رہا ہے جو آگے سیطرہ لفظ ہے بن سلمان کے، سیطرہ نے تسلط حاصل کرے گا، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے، واضح اعلان ہے. اور اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ یہودی فکر ہے عزیزہ نگرامی، یہودی فکر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسیٰ کو آنے سے روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو تہدیخ کرنے والا فرعون کیا ہاتھ باہر کے بیٹھ گیا ہوگا؟ نہیں, جتنا ظلم اس نے موسیٰ کے آنے کو روکنے کے لیے کیا تھا اس سے زیادہ ظلم فرعون نے اس وقت کیا کہ جب موسیٰ امام اور نبی بن کر قائد, یعنی امام یعنی قائد اور نبی بن کر آ گئے تھے امام کو روکنے کے لیے, امام زمانہ کی ولادت کو روکنے کے لیے. امام کو چھاؤنی میں رکھا جاتا ہے, امام حسن عسکری کو قید و بند میں رکھا جاتا ہے, کتنی ایک پیدا نہ ہو, بارہویں حجت پیدا نہ ہو, جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا. تو وہ اتنا ظلم کر سکتے ہیں امام کو شہید کر کے, قید و بند میں نظر بند کر کے. تو جب امام آئے گا قیام کرے گا تو کیوں نہیں اس کے خلاف جنگ کریں گے؟ یہ سارا تناظر, یہ سارا منظرنامہ جو کچھ بھی ہے یہ سب امام کے لیے حضرت نگرام ہے. ہمیں مشخص کرنا ہوگا, اپنی سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنی اس سوسائٹی کو جو آئیڈیالوجی کے تحت ہے, یعنی امام مہدی کی آئیڈیالوجی, اللہ کی آئیڈیالوجی, ولایت اہل بیت کی آئیڈیالوجی. اور اگر نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح نعتیں پڑھتے رہیں گے, منقبتیں پڑھتے رہیں گے, سوز و سلام پڑھتے رہیں گے اور اسی طرح ختم ہو جائیں گے. اور امام کے انقلاب میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہمیں کہیں وہ آئیں گے, ہم سنائیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, واٹس ایپ پہ گروپ بنا دیں گے, سی این این پہ لائیو دیکھ کے آپ کو لائک بھیجیں گے, امام پھول نچھاور کریں گے, ہم آپ کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ نعرے لگائیں گے, یہی ہوگا. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ وہ بندگی کا اصول, اپنی ذات, اپنے والدین اور اپنی سوسائٹی کو مد نظر رکھو. بس اتنی گرامی. مرحوم اسی نظریے کے تحت جہاں تک جو کچھ بھی مجھے معلومات حاصل ہو سکی, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے مفید, کارگر, کارآمد, قدم قدم پہ لوگوں کی مدد کرنے والے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات تھے. یقیناً اس خانواتے کے لیے کہ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے, اس زوجہ کے لیے جس کا شریک سفر ساتھ چھوڑ گیا, اس بچے کے لیے کہ جو ہمیشہ باپ کی منتظر رہا کرتی تھی, ان بچوں کے لیے جو سب سے پہلے آ کر اپنے ان کی نگاہیں اپنے والد کو دیکھا کرتی تھی, آج وہ ہستی ان کے سامنے نہیں ہے. وہ منو خاک کے نیچے آرام کر رہی ہے. لیکن جو چیز ان کی اطمینان کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ جانے والا عبادت گزار تھا, محمد آل محمد کا خوبدار تھا, خادم اہل بیت تھا, عزاداری کرنے والا تھا اور امام حسین سے عشق و محبت کرنے والا تھا. مجھ سے خواہش کی ہے کہ میں امام علی کے کچھ مصائب کا تذکرہ کروں, یقیناً کروں گا. جو بچے ملک سے باہر تھے جب ان کو خبر ملی ہوگی کہ ان کا والد اس دنیا میں رہا, ان کا سائبان اڑ گیا, یقیناً ان کے لیے بڑا سخت ہوگا. اتفاق دیکھیے کہ میں واٹس ایپ پہ گفتگو بہت کم کرتا ہوں. اکثر لوگ کہتے بھی مولانا اپنا نمبر دیں, کیوں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں گروپوں میں جاؤں اور بہت زیادہ اس میں اپنا وقت ضائع کروں. اتفاق دیکھیے کہ نہ جانے کوئی 10-11 بجے کا وقت ہوگا, غالباً اس سے ان کی مرحوم کی وفات کے اگلے دن, میری ان کے فرزند سے مولانا صادق ناصری صاحب سے ملاقات ہو گئی واٹس ایپ پہ. تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی میں اچانک بس ان سے سلام دعا ہو گئی اور پھر انہوں نے بتایا ایسا مسئلہ ہوا ہے. اچھا, اس سے قبل ہادی ناصری صاحب جو کوئی یہاں کی معروف اور سماجی شخصیت ہیں, ان کے توسط سے, مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کے توسط سے کچھ کلاسوں میں آنا کا اتفاق ہوا, سنڈے کلاسز کا. تو بچی نے مجھے کہا کہ آپ کو ایک سوئیوں کی مجلس پڑھنی ہے. مولانا ہادی ناصر صاحب کی بچی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کو ایک مجلس پڑھنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں پڑھ دوں گا, تو میری زیادہ عادت نہیں کہ قرآن دوں کیا ہے کیوں, کس لیے جاننے والا ہوتا ہے قبول کر لیتا ہوں میں. بعد میں جب اس بچے سے میری بات ہوئی تو بعد میں جانتا تھا وہ کہ یہ ناصری یہ بھی ہیں مرحوم بھی ہیں، کوئی نہ کوئی رشتہ. پھر میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ جناب مرحوم ہادی ناصری صاحب کے چھوٹے بھائی تھے. میرے لیے اس سے زیادہ اور کیا وساقت کا سبب بن سکتا تھا. بہرحال تو میں عرض کروں کہ ابھی بچہ اپنی خوبصورت آواز میں مرحوم کا صاحبزادہ یعنی ہمارے مولانا صادق ناظری کلام پڑھ رہے تھے جناب زینب کا، کہ جناب زینب امام حسین سے کہتی ہیں کہ بھیا میرے ہاتھ پسے گردن بنے تھے، اگر پسے گردن نہ ہوتی تو مجھے غسل و کفن دے دی. میں کہوں بیٹا یقیناً تم دور تھے، قدم قدم پہ تمہیں اطلاع مل رہی ہوگی، اب غسل ہو گیا، اب کفن ہو گیا، اب نماز جنازہ کے لیے مومنین نے والد محترم کو گہوارے میں لٹا دیا، اب جنازہ لے کے چلے، اب قبرستان میں اتارا. نہ جانے تم نے دیکھا ہوگا، کسی نے لائیو دکھایا ہوگا، کسی نے تصویر بھیجی ہوگی، لیکن تم بھی اپنے ہاتھ کو ایسے ہی محسوس کر رہے تھے جیسے کس نے تمہارے ہاتھوں کو باندھ دیا ہو، کہ سامنے باپ کا جنازہ ہو اور تم اس کی میت پہ حاضر نہ ہو سکو. ذرا شاید تمہیں اللہ سید سجاد و زینب کبریٰ کے درد سے آشنا کرنا چاہتا تھا. اللہ شاید اللہ چاہتا تھا تمہیں سید سجاد کے درد اور جناب زینب کے درد سے آشنا کرے، کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، ہاتھ پسے گردن بندے ہوں، سامنے بھائی کا لاشا ہو. آج رکم اللہ ایک باپ کا لاش، ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے عزت نگرامی. مجھ سے خواہش کی اور خواہش کا احترام کر دو چند جملے امیر المومنین کے. امیر المومنین کی ودا اپنے بچوں سے بڑی قیامت کی ہے. امیر المومنین جب گھر کی طرف لے کے چلے ہیں، امیر المومنین نے امام حسن سے کہا کہ اصحاب سے کہو کہ پیچھے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب ابن کلثوم کی صدا ان کے کانوں میں آئے. اللہ اکبر، علی کو اتنا خیال ہے کہ زینب ابن کلثوم کی صدا نامحرم کے کانوں میں نہ آئے. میں کہوں یا علی یہ کوفہ ہے 40 ہجری کا، ذرا 61 ہجری کے کوفے میں آ جانا ہے. یہی زینب ہوگی جو بے پردہ کوفیوں کے سامنے خطاب کر رہی ہوگی. اجرکم اللہ. بس ایک دفعہ امیر المومنین کو لا کے بستر پر لٹا دیا، امام آرام فرما رہے ہیں، جناب زینب تشریف لائیں، ام کلثوم آئیں، جناب زینب نے دیکھا باپ کے سر پر کپڑا بندھا ہے جو خون میں تر ہے، لیکن خون پھر بھی نکل رہا ہے. بچی نے باپ کو دیکھا، بچیوں کی محبت باپ سے بڑی عجیب ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مرحوم کی صاحبزادی یہاں پہنچ پائیں یا نہیں پہنچ پائیں، لیکن دو جملے اس کے لیے بھی عرض کر سکے دلے پریشان کی تسلی کا انتظام ہو جائے. جناب زینب نے بابا کا زخمی سر دیکھا، ایک دفعہ رونا شروع کر دیا. بابا کا زخم زینب سے برداشت نہ ہوا، بابا کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، زینب نے زاردار گریا شروع کیا. ایک دفعہ علی نے آنکھیں کھولی، دیکھا زینب گریا کر رہی ہے. ارے علی اتنا رحم دل ہے، زینب کا گریا برداشت نہ ہوا، کہا زینب علی کی زندگی میں گریا نہ کر. یہ کہہ کر مولا نے گریا شروع. اجرکم اللہ. علی زینب کو خاموش کرانے کے لیے، زینب کو تسلی دینے کے لیے گریا کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں رات کی تاریکی میں علی کا جنازہ اٹھا. ارے خوش نصیب ہے ناصری مرحوم، ارے دن کی روشنی میں تمہیں کاندھا دینے والے موجود تھے، تمہیں غسل دینے والے موجود تھے، ارے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے موجود تھے. ذرا کربلا جاؤ، ارے یتیموں کا والی، ارے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا جب اس دنیا میں نہ رہا تو کیسا سوچ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب جناب زینب بھائی کے لاشے پہ پہنچی ہیں تو دیکھا بے گور و کفن لاشا ہے، بے سر لاشا ہے. زینب کو کہ منظر یاد آیا، مدینے کا وقت ہے، مدینے میں موجود ہیں، جناب زینب بھائی کا انتظار کر رہی تھی. امام کے آنے میں دیر ہوئی، جناب زینب دالان سے نکل کر صحن میں آ گئی اور سر دیوار پر رکھ کر جناب زینب انتظار کر
کرنے لگی، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر نظر تو تھی، امام حسین تشریف لائے، دیکھا زینب دھوپ میں بیٹھی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی ہے، امام نے اپنی آواز اٹھائی اور جناب زینب پر سایہ کر دیا، جب تھوڑی خون کی محسوس ہوئی جناب زینب نے آگے کھولی، دیکھا بھائی ابا کا دامن تھامے زینب کے سر پہ کھڑا ہے، کہا بھیا ارے آپ یہاں پر ہیں، کہا بہن زینب تجھے دھوپ میں دیکھا، ارے حسین سے برداشت نہ ہوا، ارے میں نے اپنی ابا کا دامن کر دیا، زینب حل جزا الاحسان الا الاحسان کی بیٹی ہے، زینب منتظر ہے کاش حسین کی اس نیکی کا بدلہ چکا سکے، ارے خدا نے ایک لمحہ مہیا کیا ہے، ارے دھوپ ہے حسین کے جسم اتھر پر سر اقدس نہیں ہے، ارے لاشا پامال ہو چکا ہے، لیکن زینب مدینے کا واقعہ یاد کر کے کہتی ہے اے بھیا حسین، ارے زینب زینب کو معاف کرنا، ارے ہاتھ بسے گردن ہے، ارے تجھ پہ سایہ کرتی ہے۔